الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. باب أحكام المياه, پانی کے احکامات. پانی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. بارش کا پانی ہوتا ہے, تالاب جبڑ میں پانی ہوتا ہے, کنویں کا پانی ہوتا ہے, چشموں کا پانی ہے, تھوڑا ہے, زیادہ ہے, مقدار پہ منحصر ہوتا ہے. وہ پاک کیسے ہوتا ہے, ناپاک کیسے ہوتا ہے, اس کی تعین کیسے ہو. جانور پیتے ہیں جوڑوں سے, درندے پی جاتے ہیں, وہ پاک رہتا ہے ناپاک رہتا ہے, اس کے بارے سارے احکام اس باب میں ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبول احدکم فی الماء ما الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. ففي رواية المسلم قال يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يناوله تناولا. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھڑے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو اس میں پیشاب نہ کرو, کہ پھر اس میں پیشاب کرو پھر اسی میں غسل کرو تو یہ مناسب نہیں ہے. اس میں کراہت ہے, ورنہ پانی جو کثیر مقدار میں ہو اور جس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے وہ ناپاک نہیں ہوتا. پانی کے ناپاک ہونے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں, اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے. قدرتی پانی بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہوتا ہے. تو اگر اتنا کثیر پانی ہو تو وہ اس سے ناپاک نہیں ہوتا, لیکن یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ آدمی پانی میں پیشاب کرے پھر اسی میں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے, تو چاہیے کہ الگ سے پیشاب کرے اور پانی میں نہا لے. یہ متفق علیہ روایت ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا گیا کہ کھڑے پانی میں اندر گھس کر نہ نہاؤ. تو لوگوں نے عرض کی کہ اے ابو ہریرہ, یہ حکم تو سنا رہے ہو کہ کھڑے پانی میں داخل ہو کر نہ نہاؤ, تو پھر نہانا ہو تو پانی کھڑا ہی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الادہ لے لے کسی برتن سے یا چلو سے یا کسی چیز سے لے کر باہر نہا لو, اس میں گھس کر نہ نہاؤ, کیوں باقی لوگوں کے بھی کام آنا ہے اور اسے خراب نہ کرو. ناپاک نہیں ہوگا تو ابھی اس میں نہانے وغیرہ سے اس میں میل کچیل تو جمع ہوتا رہے گا, تو کھڑا پانی ہے جاری تو ہے نہیں, تو یہ بھی مکروہ ہے, ناپسندیدہ بات ہے. اور پھر یہ مقدار پر بھی, ایک بہت بڑا تالاب ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کم مقدار ہے تو اسے فرق پڑتا ہے. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. وعن الصائب رضی اللہ عنہ ابن یزید قال ذهبت في خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسى راسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل ذر حجلته. حضرت صاحب بن زید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا اللہ کے رسول میرا یہ بھانجا بیمار ہے، جو فرماتے ہیں مجھے درد تھا سر میں، تو میری خالہ مجھے بارگاہ نبوت میں لے گئی، حد سے زیادہ درد ہوگا، یہ مسلسل ہوگا، رک نہیں رہا ہوگا، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پیا، پھر میں آپ کی پشت پر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، وہ دلہن کے اس جو اسے پہنایا جاتا ہے فرض الساق اس کے بٹن کے مطابق تھی. بڑی خوبصورت تشبیہ انہوں نے دی ہے. وہ روایات ملتی ہیں کبوتر کے انڈے کی طرح تھی، فاختہ کے انڈے کی طرح تھی، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ ایک دلہن کے لیے سجا سجایا ہوا اور کوٹ سا بنایا جاتا ہے، اس میں اتنے اتنے موٹے بٹن لگا کر ان پر خوبصورت کپڑا شپڑا چڑھا کر سجایا جاتا ہے. تو یہ ان کا بچپن تھا، لیکن بہت خوبصورت مثال انہوں نے، وہ ایسا تھا کہ جیسا دلہن کے اس اوور کوٹ سا جو پہناتے ہیں اسے خوبصورتی کے لیے، جیسے اس میں موٹے گول بٹن لگائے جاتے ہیں اور وہ سجائے ہو جاتے ہیں. تو بعض کے نزدیک تو یہی مہر نبوت اس پر لکھی ہوئی تھی، بعض کے نزدیک ایک اور کچھ الفاظ ہیں عربی کے جن میں یہی ہے کہ اللہ واحد ہے اور حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر پڑھے جا سکتے تھے. یہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر تھی اور یہ حضور کا خاصہ ہے اور کسی نبی کے کو نصیب نہیں ہوئی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھی کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ وقت وصال وہ اٹھا لی گئی اور وصال کے بعد حضور کے وجود پر موجود نہیں تھی، چونکہ کار نبوت مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ کار نبوت کے لیے تھی، کار نبوت مکمل ہو گیا، حضور دار دنیا سے پردہ فرما گئے تو مہر نبوت بھی اٹھا لی گئی. تو یہ خوش نصیب لوگ تھے، کہتے ہیں میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا. اس میں بھی بعض حضرات نے تو جو شرح لکھی ہیں ان میں لکھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو اس سے جو پانی بچ گیا وہ پیا، لیکن جو بچ جاتا ہے اسے وضو کا پانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو کا پانی تو وہ ہے جو وضو میں استعمال ہوتا ہے. تو وضو کا پانی جو استعمال ہو گیا وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا اور پینا نہ چاہیے. لیکن کیوں پینے کے لائق نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس میں میل کچیل بدن کا مل جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگ کر تو وہ اور نور اللہ نور ہو گیا. اور صحابہ کرام اکثر یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں، بلکہ آپ کے لب مبارک، حضور اگر لب مبارک پھینکتے تو وہ بھی نیچے نہیں گرنے تھے. آج علامہ باز الایرانی شیعہ عالم ہے، اس نے تاریخ اسلام فارسی شعروں میں مرتب کی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اصلی نسخہ شیعہ حضرات نے گم کر دیا اور شعر بنا کر اس میں تبدیلی کر کے وہ ملتا ہے، اصلی نہیں ملتا. الحمدللہ حضرت جی کی لائبریری میں موجود تھا، اس لائبریری میں ہے، دارالعرفان کی لائبریری میں. تو اس میں اہل مکہ نے عروہ بن مسعود سکفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا بطور وفد حضور کی خدمت میں، جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور اہل مکہ نے روک دیا، تو اہل مکہ کا خیال یہ تھا کہ 1400 بندے ہیں ان کے ساتھ اور ہر بندہ ایک الگ گھر کا ہے، الگ ماؤں کے بیٹے ہیں، 1400 تعداد کیا ہے، اور پھر الگ الگ ماؤں کے بیٹے ہیں، اگر جنگ ہو گئی تو کچھ مارے جائیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے، کیونکہ کسی کا بھائی یا ماموں یا چچا تو وہاں ہے نہیں کہ وہ لڑے گا. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے انہیں کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور میں بطور سفیر بادشاہوں کے درباروں میں بڑے بڑے عالیشان میں گیا ہوں، یہ عالم میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہاں جو میں نے دیکھا ہے، آنچہ من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارانے ہو، ان میں سے کوئی چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں، سارے اس کے قدموں میں جان لیں گے. محمد چو انداز آب دہن براں آب خوں میں کنند من جمن، یا وہ آب دہن تھوک مبارک تھوکتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی، اس طرح لپکتے ہیں. گیرند مالند بر چشم رو، نیچے نہیں گرنے دیتے، کوئی نہ کوئی ہاتھ پہ لیتا ہے، پھر ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ ملتے ہیں. وزاں آب تازہ کنند آب رو، اور جسے مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری دوسروں سے عزت بہت بڑھ گئی، میری آبرو بڑھ گئی. تو یہ نہ سوچو کہ یہ چھوڑ کر مر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو نتیجتاً پھر وہ معاہدہ ہوا صلح کا کہ وہ اگلے سال آئیں. تو صحابہ نے مور نبوت کی زیارت کی ہے، اس سے مشرف ہوئے ہیں، لیکن سارے نہیں دیکھ سکے. اتفاقاً کبھی حضور نے قمیض زیب تن نہیں ہے تو کسی نے دیکھ لی تو دیکھ لی. تو یہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، تو کہتے ہیں مجھے 2 سعادتیں 3 سعادتیں نصیب ہوئیں، حضور نے میرے سر پہ دست شفقت بھی پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا بھی کی، اور جو آپ کے وضو کا پانی تھا میں نے وہ بھی پیا، اور پھر میں آپ کی پشت پر کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کی مور نبوت بھی دیکھی. اور انہوں نے خوبصورت مثال دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء یکون فی الفلاۃ من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال اذا كان الماء كلتين لم يعمل الخبص رواه احمد وداود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه في اخرى لابي داود فانه لا ينجس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو جنگل میں پانی ہوتا ہے، جوڑوں وغیرہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وقت بے وقت اس میں چارپائے بھی پیتے ہیں اور جنگلی درندے بھی پیتے ہیں، کبھی دن کو کبھی رات کو، بے وقت کو بے وقت جانور بھی پیتے رہتے ہیں، حلال جانور بھی پیتے ہیں اور حرام جانور بھی پیتے ہیں، پھر درندے بھی اس میں سے پانی پیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر پانی 2 کلا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب یہ کلا کیا پیمانہ ہے، اس پر کافی بحث ملتی ہے علماء میں، پروفیسروں میں منتقل کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ ہے 10 در 10. کلا ایک بڑا کوئی مٹکا ہوتا تھا یا حوض ہوتا تھا، اللہ بہتر جانے، اس عہد کا پیمانہ تھا. تو 10 در 10 سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے 15 فٹ لمبا، 15 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ گہرا پانی ہو تو وہ دا دردا ہوگا. تو فرمایا دا دردا اگر ہو تو اس میں سے درندہ بھی پی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اور ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے لا ینجسو، اس پہلی روایت میں کہ اس پر پلیدی اثر نہیں کرتی، یا اللہ یا میل الخبث، وہ پلیدی سے متاثر نہیں ہوتا، اور دوسری روایت میں کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا. وہ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ اتوضا من بئر بضعات وهي بئر يلقى فيه الحیض ولحوم الكلاب ونطن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم بزا کے کنویں سے وضو کر لیں. یہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا اور ذرا آبادی سے باہر تھا، تو لوگ اس میں مردہ کتے بھی پھینک دیتے، ناپاک کپڑے پھینک دیتے، اس طرح کی جو گن مند چیزیں ہوتی تھیں تو لوگ اسے ایک عام گڑا سا سمجھ کر اس میں پھینک، لیکن اس میں پانی بہت تھا. تو اس میں چونکہ یہ چیزیں ڈالی جاتی تھیں اور گندگی پھینکی جاتی تھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کنویں کا پانی مل جائے تو وضو کر لیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اس میں اتنی تعداد پانی کی تھی کہ اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کسی پلیدی کسی چیز سے متاثر ہو کر اتنا کم پانی ہو کہ اس کا ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے یا رنگ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا. لیکن اس میں پانی غالباً زیادہ ہوگا، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو پاک ہے، اسے کوئی چیز پلیز نہیں کرتی. وعن ابی ہریرہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ان نرکب البحر فنحمل معنا قلیل من الماء فإن توضأنا به فتوضا بماء البحر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماؤه وحل میتته، رواہ مالک و ترمذی ابو داود ابن ماجہ و دارمی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، چونکہ کشتی میں اتنا بوجھ اٹھانے کی تو گنجائش نہیں ہوتی. تو اگر ہم جو پانی پاس ہے اس سے وضو کریں تو پھر پینے کے لیے نہیں رہے گا، اور سمندر کا پانی تو پینے کے لائق نہیں ہوتا، بہت تلخ ہوتا ہے. تو ہم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ رسول نے فرمایا وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سمندر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. میتا، میتا وہ مردار نہیں، میتا سے مراد مچھلی ہے، جسے پانی سے نکالا جائے تو مر جاتی ہے. تو مچھلی اللہ کریم نے بغیر ذبح کے حلال کر دی ہے. تو مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو مر جاتی ہے، وہ پانی میں ہی زندہ رہتی ہے، باہر زندہ رہ نہیں سکتی. تو فرمایا جو پانی سے نکالی جائے اور مردار ہو جائے اس کا وہ مردار بھی حلال ہے. وہی مچھلی اگر پانی کے اندر مر جائے کسی وجہ سے تو وہ حلال نہیں ہوتی. بعض مر جاتی ہیں پانی میں پھر اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں تو وہ حلال نہیں ہوتی. جو باہر نکالی جائے اور پانی سے الگ ہونے کی وجہ سے مر جائے وہ حلال ہے. اب نئی تحقیق جو سائنس کی اس سوال پہ آئی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ یہ مسلمان ہر چیز ذبح کر کے کھاتے ہیں، مچھلی ذبح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو سائنس نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذبح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گوشت کے ہر ذرے میں جو خون ہے وہ نکل جائے. ہمارے ذبح والے آج کل تو زیادتی کرتے ہیں, ذبح کے لیے حلقوم کاٹنا اور یہ دونوں شاہ رگیں کاٹنا ضروری ہے جن سے خون جن میں چلتا ہے, اور پیچھے جو گردن کی ریڑھ کی ہڈی جو گردن میں جاتی ہے اس کے اندر ایک تسمہ سا ہوتا ہے سفید, وہ کاٹنا نہ چاہیے. وہ نہ کاٹا جائے تو کافی دیر جانور لرزتا کانپتا پھڑکتا رہتا ہے, تو آج کل قصاب وہ جلدی میں وہ بھی کاٹ دیتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے, وہ مکروہ ہے, وہ نہیں کاٹنا چاہیے. بلکہ مرغ کا بھی نہ کاٹا, لوگ جلدی کاٹتے ہیں کہ مرغ بڑی دیر تک تڑپتے رہتے ہیں, چلو جلدی مر جائیں گے, وہ نہیں کاٹنا چاہیے. جب وہ کاٹا جائے تو دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے, دل کی حرکت کا تعلق دماغ سے اسی کے راستے سے ہوتا ہے. تو ذبح سے مراد یہ ہے کہ دل دھڑکتا رہے اور خون کا آخری قطرہ بھی بدن سے نکل جائے اور گوشت میں خون باقی نہ رہے, چونکہ خون کھانے کے کام کی چیز نہیں ہے, ہر طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے, اس لیے اللہ نے حرام کر دیا. مچھلی کو جب پانی سے الگ کیا جاتا ہے تو آج سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے منہ میں ایسے کوئی اجزاء ہیں, کیسے کوئی بنے ہوئے ہیں وہ جگہیں, کہ جب یہ پانی سے نکلتی ہے تو وہ سارا خون جسم کو چھوڑ کر ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ خون نکل جانے کی وجہ سے مرتی ہے. اسے پانی سے نہ نکالیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے, پانی سے نکالیں تو اس کے منہ میں کوئی اس طرح کے گول گول چیزیں ہوتی ہیں کہ جسم سے خون سارا ان میں چلا جاتا ہے اور وہ خون نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ اسے تو ذبح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن یہ آج کی تحقیق ہے, اور حضور علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی سے الگ کرو تو وہ حلال ہے. اور ذبح میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, یہ تسمہ نہیں کاٹنا چاہیے, پھڑکنے دیں جانور کو, خون کو نچڑنے دیں. یہ کاٹ دیا جائے تو آپ پانی, جب آپ گوشت ہے تو اسے آپ دھو کر دیکھیں, پانی میں گوشت کو ڈالیں گے تو اس میں خون مل جائے گا. جس کا تسمہ نہ کاٹا جائے اور جانور لرز کر اپنا خون ختم ہونے کے بعد مرے, اس گوشت کو پانی میں ڈالیں تو اس میں خون نہیں ہوگا. نبی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن ما فی اداوک, قال قلت نبیز, قال تمرۃ طیبۃ فماء طہور, رواہ ابو داود وزاد احمد و ترمذی فصزا منہ, وقال ترمذی ابو زید مجہول وساحن القمت عن عبد الله بن مسعود قال لم اكن ليله الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ ابو زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی رات انہیں فرمایا تیری چھاگل میں کیا ہے, تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نبیز یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کھجور پاک ہے اور پانی بھی پاک کرنے والا ہے, یعنی آپ نے اس سے وضو فرما لیا. تو روایت کی اس کو ابو داود نے اور زیاد نے احمد نے ترمذی نے آپ نے اس سے وضو کیا, اور کہا ترمذی نے ابو زید مجہول ہے صحیح ثابت ہے, الکمہ سے وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں جنوں کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں. اس کو مسلم نے روایت کیا. اس میں دو باتیں ہیں, لیلۃ الجن بھی دو ہیں, ایک مکہ مکرمہ میں آج بھی مسجد جن ہے, وہاں آپ حرم سے مینا کی طرف جائیں تو اب تو شہر اب بہت آگے چلا گیا, ایک زمانے میں شہر سے باہر مضافات شہر میں آتی تھی, کبھی شہر سے باہر تھی. اس وادی میں حضور فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں آ گیا. یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو حضور تلاوت فرما رہے تھے وہ سنتے رہے، جب حضور فارغ ہوئے تو وہ واپس چلے گئے اپنی قوم کے پاس گئے اور جنوں کو بتایا. چونکہ جب حضور مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے جنات پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے، اندر نہ جاتے تو آسمان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. آسمانوں کے اندر تو انہیں کوئی نہیں گھسنے دیتا تھا، لیکن پہلے آسمان کے ساتھ اپنی جگہ بنائی، وہاں جا کر بیٹھ جاتے، کان لگا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے. پھر کوئی ایک بات کان میں پڑتی تو دس باتیں ملا کر اپنے وہ جو ان کے ہوتے تھے عامل وغیرہ اور جوگی انہیں بتاتے، وہ دس میں نوے خود ملا لیتے، لوگوں کو سو بتاتے، کوئی ایک آدھ تو سچی ہو ہی جاتی. تو یہ کاروبار ان کا اس طرح چلتا تھا. جب حضور مبعوث ہوئے تو جنوں کا اوپر جانا ہی بند کر دیا گیا، اور جو اوپر جاتا اس پہ شہاب ثاقب پڑتا اور وہ جل کر خاک ہو جاتا. تو جنہوں نے کہا یار پہ پھر کر دیکھو دنیا میں تبدیلی کیا آئی ہے، کیا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اتنا انقلاب آ گیا، ہوا کیا ہے؟ تو جن ٹولیاں بن کر گھومنے لگے روئے زمین پر، تو حضور فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے. اب تلاوت ہو قرآن کی، وقت ہو فجر کا، کر رہے ہوں محمد الرسول اللہ، تو وہ مبہوت ہو کر سنتے رہے. اور واپس گئے تو قوم سے کہا کہ آج ہم نے عجیب کلام سنا ہے، اللہ کا رسول مبعوث ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایسا مزیدار کلام ہم نے آج سنا ہے. اب بات ایک ہی ہے کہ اس نبی کا اتباع کر لو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر کائنات میں کہیں جائے پناہ نہیں ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. یہاں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا ہے صاحب کا پڑا، کبھی جن جو عاملوں شاملوں سے نہ نکلے وہ لوگ پھر آ جاتے ہیں میرے پاس. تو میں نے اسے کہا بھائی تم کون ہو؟ جی میں سید ہوں. میں نے کہا کیا تماشا ہے یار، سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں اور تم جن ہو؟ سید تو انسان ہیں جو حضور کی اولاد ہیں، اور تم جن ہو؟ تو کہنے لگے جی وہ جو وہاں مکہ مکرمہ میں آئی تھا جنوں کی جماعت اور پہلی دفعہ حضور سے سنا قرآن کریم اور پھر حضور کی طرف سے جنوں کو جا کر دعوت دی، ان کی ساری اولاد کو جن سید کہتے ہیں، تو ہم ان کی اولاد میں سے. میں نے کہا پھر حیا کرو، یہ کردار ہے تمہارا، تو شرم نہیں آتی؟ جو بھاگ جاؤ. تو وہ ان کا اعزاز اب تک آ رہا ہے. تو یہ ابھی زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں تھے اور ان کے پاس ایک چھاگل سی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تیری اس چھاگل میں کیا ہے؟ چھوٹی سی چھاگل تھی. عرض کی یا رسول اللہ اس میں نبیز ہے. نبیز دو طرح سے بنتا ہے، ایک طرح کہ کھجوروں کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، تین چار دن بھگوئی رہتی ہیں تو ان کا جو مٹھاس ہے اور اثر ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے، اس کو بھی نبیز کہتے ہیں. کھجوریں نکال کر پانی رکھ لیتے ہیں پینے کے لیے، صحت بخش بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. اور ایک کھجور کے تنے میں بھی ایک خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کے تنے میں ٹک لگا کر سانس برتن باندھ دیا جاتا ہے، تو اس میں سے رس نکلتی رہتی ہے، وہ برتن بھر جاتے ہیں. اصلی نبیز وہ ہے. یہ میں نے جب مشرقی پاکستان تھا تو ڈھاکہ کے جنوبی حصے میں، اس علاقے کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اس کے جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. وہ گاؤں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گھر یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، تو بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس میں نے دیکھا، ایک تو وہ پانی، ہاں سے وہ پانی بھی پیتے تھے اور اس سے گڑ بھی بناتے تھے، اور اتنی کوئی نو نو انچ کی مربع ٹکیاں، دو دو انچ موٹی، ڈھاکہ بازار میں بھی اس گڑ کی ملتی تھیں جو نبی سے اسے آگ پر خشک کر کے جم کے وہ گڑ بن جاتا تھا، وہ بھی وہاں میں نے دیکھی. اب اس نبی سے یہ پانی سے بنایا ہوا مراد ہے، یہ کھجور سے حاصل کیا مراد ہے، تو یہ پڑا رہے دو تین دن، پرانا ہو جائے تو اس میں ابال آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ابال آ جائے، جھاگ بنانے لگ جائے تو پھر اس میں نشا آ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تازہ نبیذ حلال ہے، جب اس میں نشا آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے. تو تازہ نبیذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، پسند بھی فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو نبیذ ہے، تو آپ نے فرمایا کھجور بھی پاک ہے اور اس کا پانی بھی پاک ہے، تو آپ نے اس سے وضو فرمایا. یہ ابو داؤد نے، احمد نے، ترمذی نے اس سے روایت کیا، اور ترمذی کہتے ہیں کہ ابو زید مجہول ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ لیلۃ الجن میں حاضر نہ تھے، انہیں یہاں یہ دھوکہ لگا. ایک لیلۃ الجن تو وہ تھی جو میں نے عرض کر دی، ایک لیلۃ الجن مدینہ منورہ میں تھی کہ جنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک دن آ کر الگ سے، ہم سنتے تو مسجد نبی میں دور سے کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں الگ سے آ کر تبلیغ فرمائیے. تو حضور تشریف لے گئے، تو عبداللہ ابن مسعود اس دن آپ کے ہمرکاب تھے، خادم تھے ساتھ. تو وہاں حضور نے عبداللہ ابن مسعود کے گرد دائرہ بنا دیا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. اور حضور الگ ہو گئے، اور وہ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے تاریکی بڑھ گئی ہے اور کوئی طوفان آ گیا اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو حضور اس میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ جنات کا رش گردا گرد ہو گیا ہوگا نا، لیکن میں دائرے سے نہیں نکلا اس وقت تک جب حضور میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ بھئی اس میں کیا ہے تمہارے چھاگل میں، تمہیں عرض کی نبیذ ہے. تو یہ دوسری لیلۃ الجن کا واقعہ ہے، ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود نے جو عرض کیا وہ یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جب حضور جنوں کو واعظ فرما رہے تھے تو میں ساتھ نہیں تھا، وہ تو اپنے دائرے میں وہاں بیٹھے تھے جہاں حضور نے حکم دے دیا، تو حضور الگ جا کر جنوں سے بات کر رہے تھے، تو فرمایا اس وقت میں ہم رکاب نہیں تھا. تو یہ اس دوسری لیلۃ الجن کی بات ہے. تو اس میں نبیذ کے بارے ارشاد ہے کہ وہ اس میں ابال نہ آئے، جھاگ نہ چھوڑے، تو پیا بھی جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے اور کھجور پاک چیز ہے، طیب ہے، لیکن اس میں جب ابال آ جائے، جھاگ بننے لگ جائے تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. عن قبشۃ بنت کعب رضی اللہ عنہ ابن مالک وکانت تحت ابی ابن ابی قتادہ ان و قتادہ دخل سبقت له منوم فجاءت حرۃ تشرب منه فاسقى لها الا الاناء حتى شربت قالت قبشۃ فرآنی انظر الیہ فقال آتا جبین یا ابنۃ اخی قالت فقلت نعم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها لیست بنجس انها من الطوافین علیکم اب الطوافات رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ. حضرت قبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا بن مالک سے روایت ہے کہ وہ ابن ابی قتادہ کی بیوی تھی، وہ ابو قتادہ اس کے پاس آیا، قبشہ نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا، ایک بلی آئی اور اس سے پینے لگی، تو انہوں نے ٹیڑھا کیا برتن کو یہاں تک کہ پیا. اس نے ابو قتادہ نے مجھ کو دیکھا تو میں تعجب سے ان کی دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہے بھتیجی تو تعجب کرتی ہے، میں نے انہیں پانی دیا تو ایک بلی تھی، اس نے کوشش کی کہ اس برتن میں سے پی لے، تو انہوں نے برتن اس کے آگے کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، کہ تو اس نے بڑی تسلی سے پانی پی لیا، تو پھر وہ وضو کرنے لگے، تو انہوں نے حیرت سے دیکھا، تو انہوں نے کہا بیٹی کیا حیرت سے دیکھ رہی ہے تم، اس لیے پریشان ہو؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید نہیں ہے، وہ تم پر پھرنے والی، ہر وقت گھر میں رہتی ہے، بلی ہو یا بلا ہو تمہارا طواف کرتا ہے، تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گھریلو جانور ہے، تو اس کے کھانے یا پینے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. اس کو مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا.